أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين تو کہہ دے کہ میں نے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کروں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے وہ امرت لان اکون اول المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہونے کے لحاظ سے پہلا مسلمان بن جاؤں ان دو آیات کو اکٹھا پڑھنے سے ایک بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ خالص دین کو خدا کے لیے خالص کرنا ہی اسلام ہے اور بہترین مسلمان وہی ہے اور سب سے پہلا مسلمان وہی ہے جو دین کو اللہ کے لیے خالص کر دے اس لیے ہمیں مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلو سے ان آیات پر غور کریں اگر ان اس پہلو سے ان آیات پر غور کریں تو پھر دنیا کے مسلمان کہنے یا نامسلمان کہنے کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے ایک ہی حکم ہے کہ دین کو خدا کے لیے خالص کرو جو بھی دین کو خدا کے لیے خالص کرے گا خدا کی نظر میں وہی مسلمان ہے اور جتنا زیادہ خالص کرے گا اتنا ہی اس کی مسلمانی کا مقام بڑھتا رہے گا سب سے پہلے تو لفظ دین ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین سے کیا مراد ہے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین عام طور پر تراجم میں لفظ اطاعت ملے گا لیکن لفظ اطاعت مانن درست ہونے کے باوجود اس کی دین کے لفظ کی اصلیت میں شامل نہیں ہے اس موقع پر اس محل پر اطاعت کا مضمون ہی ہے جو پیش نظر ہے مگر کیسے ہے اور دین کا اصل معنی کیا ہے اس سلسلے میں قرآن کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند امور رکھتا ہوں قرآن کریم سے مراد قرآن کریم دین سے مراد مسلک لیتا ہے اور مسلک کا الہی مسلک ہونا لازم نہیں ہے کوئی بھی مسلک ہو جس پر چلنے پر انسان پابند ہو اس کو قرآن کریم دین کہتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دین الملک کا حوالہ دیتا ہے، ما کانا لے یاخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی طاقت نہیں تھی یا اس بات کے مجاز نہیں تھے کہ وہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ اب صاف پتہ چلا کہ یہاں بادشاہ کے دین سے مراد مذہب ہرگز نہیں بلکہ قانون ہے ملک کا، اور وہ قانون جس پر چلنا لازم ہو وہی مسلک ہے جس کو قرآن کریم دین کے حوالے سے یاد کرتا ہے۔ تو ہر وہ مسلک جو قانون سازی کے نتیجے میں انسان اپنا لے اس کو بھی دین کہیں گے، ہر وہ مسلک جو جابر ملک پر ٹھونس دے جس پر چلنا سب کے لیے ضروری ہو اس کو بھی دین کہیں گے، اور وہ مسلک جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ اس مسلک میں تون بھی شامل ہے اور کرہن بھی شامل ہے۔ لائق رہا فی الدین کے اور معنی ہیں، وہاں دین خدا کے نام پر خدا کے بتائے ہوئے مسلک پر چلنے کو کہا گیا ہے، لیکن دین انسانی فطرت بھی ہے اور وہاں تون کی کوئی بحث نہیں آتی۔ ہر وہ چیز جو فطرت میں گوندی ہوئی ہے جس کے مطابق فطرت کو لازماً چلنا ہے وہ دین جو ہے، وہ تو جانوروں کا بھی ایک دین ہے، ہر چیز جو زندگی رکھتی ہے اس کا ایک دین ہے، یعنی اس کے اندر جو خدا تعالیٰ نے صفات ودیت کر دی ہیں جن پر چلنا اس کے لیے لازم ہے یہ دین کہلاتا ہے، اور انسان کے تعلق میں دین کہلاتا ہے، کیونکہ باقی جانوروں سے پوچھ گچھ نہیں ہے اور ان کا اپنے اپنے مسالک پر چلنا ایک طبعی امر ہے، لیکن انسان کو دو حصے دین کے ملے ہوئے ہیں، ایک وہ دین جو اس کی فطرت میں گوندا گیا ہے، اس دین میں سے کچھ ایسا ہے جس پر اس کا چلنا لازم ہے، وہ اس سے ہٹ سکتا ہی نہیں، کچھ ایسا ہے جس سے وہ ہٹ سکتا ہے، اور اس ہٹنے والے حصے کا تعلق شریعت سے بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم دین کے اس تعلق میں بیان فرماتا ہے، فاقم وجہ کا لدین، یہ نہیں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہاں جو فطرت ہے اسی کا نام قرآن کریم دین بھی رکھتا ہے، وہ دین ہے جس پہ خدا تعالیٰ نے انسان کو چلایا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا میں یہ وہ دین ہے جو انسان کی فطرت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ باتیں اس لیے سمجھانی ضروری ہیں، جب میں آگے مضمون کو بڑھاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ ان کا آپس کا ایک تعلق ہے۔ فطرت میں جو خدا تعالیٰ نے جس کو دین فطرت کہا، دین اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے، اس میں انسان کے اندر ایک ایسا دین ہے جو اندر سے بولتا اور اندر سے اس کو بتاتا ہے، اور اس کی آواز پر کان دھرنا یا نہ دھرنا اس کا اختیار انسان کو دے دیا گیا ہے۔ فطرت جب بھی بولے گی سچ بولے گی، فطرت کبھی بھی یہ تقاضا نہیں کرے گی کہ تم غلط رستے پہ چلو، اگرچہ بظاہر یہ تقاضا بعض دفعہ دل سے پیدا ہوتا ہے مگر وہ دین اللہ نہیں ہے، وہ فطرت نہیں ہے۔ میں نے اس کی مثال آپ کے سامنے رکھی، کئی دفعہ رکھی، اور یہ سمجھایا کہ ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق یہ سمجھتا ہے، فطرت کی آواز ہے کہ فلاں کا مال غصب کر لو، وہ اندر سے آواز اٹھتی ہے، وہ دین اللہ نہیں ہے۔ دین اللہ کی پہچان یہ ہے کہ ہر انسان پر برابر اطلاق پاتا ہے، اس کے اندر یونیورسلٹی ہے، چنانچہ ایک شخص اپنے متعلق جب اس کا حق غصب کیا جا رہا ہو شدید غم و غصے کا اظہار کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ دین کی آواز نہیں ہے، فطرت کی آواز نہیں ہے۔ فطرت کی آواز یونیورسل ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ یونیورسل ہے، اس نے تمام انسان کو ایک یونیورسل قانون کے مطابق جو بین الاقوامی یا عالمی قانون ہے اس کے مطابق پیدا کیا ہے۔ تو دین اس مسلک کو کہتے ہیں جس پر آپ کو چلنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی اندر کی آواز ہمیشہ وہی رہے جو سچ دین کی آواز ہے. دین دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی کہتے ہیں یا بادشاہوں کے جاری کردہ قوانین کو بھی کہتے ہیں. اگر آپ ان پر چلیں گے تو آپ دین کی مطابقت کریں گے، اور ان پر چلنے میں کچھ مجبوری بھی داخل ہے. اللہ جو دین بناتا ہے جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ بھی دین کہلاتی ہے مگر اس میں مجبوری نہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں لائق رہا فی الدین کا اطلاق ہو رہا ہے. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، حالانکہ فطرت جو بنائی گئی ہے وہ جبریہ ہے قسم کی. کوئی انسان اپنی فطرت سے ہٹ سکتا ہی نہیں. بڑے سے بڑا قاتل، مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار بھی اپنے نفس میں ڈوب کے دیکھے تو اس کو فطرت کی وہی آواز دکھائی دے گی جس کی میں نے مثال دی ہے، کہ غیروں کے اپنے ساتھ معاملے میں اس کی فطرت اٹھ کھڑی ہوگی اور بتائے گی کہ اصل قانون کیا ہے. لیکن وہ دین جو انسان کو خدا تعالیٰ نے شریعت کے طور پر دیا ہے، اس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس میں جبر نہیں ہے. لیکن مسلک کا اپنا ایک جبر ہے، اور وہ جبر ہے جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. جو مسلک درست ہو اس سے ہٹنے کا نقصان ضرور پہنچتا ہے، بس مسلک اپنے اندر خود ایک جبر رکھتا ہے. جب ہم کہتے ہیں لائق رہا فی الدین، تو دنیا میں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہا جائے کہ جو چاہے آگ میں ہاتھ ڈال دے، جو چاہے نہ ڈالے. مگر آگ میں ہاتھ ڈالنا فطرت کے خلاف ہے. آگ میں ہاتھ ڈالو گے اجازت تو ہوگی مگر ہاتھ ضرور جلے گا. بس دین میں ایک اندرونی جبریت پائی جاتی ہے جو لائق رہا کہنے کے باوجود نہیں ہٹتی. چنانچہ قرآن کریم نے اس کے ایمان بعد جو مضمون بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ پھر تم اپنے کیے کا نقصان اٹھاؤ گے. اگر غلط کرو گے تو اس کا نقصان تمہیں پہنچے گا، اگر صحیح کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں پہنچے گا. بس اس پہلو سے لفظ دین کو آپ کو سمجھنا چاہیے، یہ سارے معنی اپنے اندر رکھتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. کہہ دو اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعلان کر دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں مخلصا له الدین. اب یہاں الدین کے سارے معنی ہیں. بادشاہ کا دین بھی ہو سکتا ہے، ملک کا دین بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کے دین دنیا میں موجود ہیں. یہاں تک کہ مشرک کے مسئلے کو بھی قرآن کریم دین ہی قرار دیتا ہے. لکم دینکم ولی دین، مشرکوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں، قرآن کریم فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین. صاف پتہ چلا کہ دین کا معنی صرف مذہب لینا درست نہیں ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ قوانین کو محض دین نہیں کہا جا سکتا. بادشاہوں کی طرف سے بھی بیان کیے جاتے ہیں. مذہبی دنیا میں پجاری بت گروں کے قوانین ہیں، بت پوجنے والوں کے قوانین ہیں وغیرہ وغیرہ. تو دین مسلک کا نام ہے. جو بھی انسان مسلک اختیار کرے اسے دین کہیں گے. یہاں فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، کہ میں اپنے دین کو اس کے لیے مخلص کروں گا تو عبادت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری زندگی میں جو بھی چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، جو بھی مسلک اختیار کرتا ہے، وہ اگر اللہ کے لیے خالص ہوگا تو اسی حد تک اس کی عبادت خالص ہوگی. جتنا اس سے ہٹے گا اس کی عبادت اسے ہٹ جائے گی. تو عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی نماز کے قبلے کے مطابق ڈھلنی چاہیے. یہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں خصوصی سے بیان ہوا ہے. آپ نماز قبلہ کی طرف پڑھیں، سجدے خدا کو کریں، اور باقی ساری زندگی کا رخ مختلف ہو، تو یہ خالص اللہ الدین مخلص اللہ الدین میں نہیں آئے گا. تمہارا سارا مسلک، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کچھ اگر خدا کے لیے خالص ہوگا تو پھر یہ عبادت ہے ورنہ عبادت نہیں ہے. بس جس عبادت کے قیام کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کا تعلق صرف نمازیں قائم کرنے سے نہیں بلکہ ساری زندگی کو قبلہ رخ کرنے کا نام عبادت ہے. تمام زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دینا, اس میں روزمرہ کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا, عورتوں سے سلوک, بچوں سے سلوک, بڑوں سے سلوک, عورتوں کا خامدوں سے سلوک, ایک دوسرے سے سلوک, لین دین کے معاملات, یہ سارے دین میں ہیں, اور ان میں سے ہر ایک کو مخلص کرنا ہوگا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بس ساری زندگی کا ہر فعل اگر خدا کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو یہ عبادت ہے, اور ساری زندگی عبادت میں ڈھل جاتی ہے. ایسے موقع پر آ کر عبادت میں اور دین میں اور انسان کے رہن سہن میں کوئی بھی فرق نہیں رہتا. اس وجہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا, وہ امرت لئن اکون اول المسلمین, تو یہ بھی اعلان کر دے اس تعریف کی روح سے میں پہلا مسلمان. پہلے مسلمان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اسلام میں سب سے اول درجے کا مقام اور مرتبہ حاصل کرنے والا. دوسرا, اگر وقتی طور وقت کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے بھی پہلا کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا. اگر اس سے پہلے تمام انبیاء اپنی عبادت کو خدا کے لیے خالص کرتے تھے اور ان کا دین خدا کے لیے ہوتا تھا, مگر جس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو اس کے ہر پہلو کے خدا کے لیے خاص کیا ہے, ویسا پہلے نبیوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب نبی پاک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور سب سے اوپر, سب سے بالا مقام احمد ہے. پاکی میں اور خلوص میں ہر نبی اسے آگے بڑھ گیا. تو گویا پہلی دفعہ عبادت دنیا میں اس وقت ہوئی جب محمد رسول اللہ تشریف لائے. یہ گویا کے ساتھ ہے, یعنی عبادت کا یہ معنی اپنے درجۂ کمال کو پہنچا کہ اول المسلمین پیدا ہو گیا. اس اول المسلمین کی ہم نے اطاعت کا جوا اپنے کندھوں پر ڈالا ہے, اس اول المسلمین کے پیچھے چل کر دنیا کو عبادت کے گر سکھانے ہیں, یعنی ان کی ساری زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دینا ہے. پھر ہماری عبادتیں خدا کی عبادتیں ہوں گی, ورنہ نماز میں رہتے ہوئے خدا کے حضور سر جھکانا اور سر تسلیم خم کرنا, یہاں تک کہ سجدہ ریز ہو جانا, اگر نماز سے نکل کے دوسروں کے لیے اسی طرح سر جھکایا جائے اور دوسروں کی اطاعت میں انسان داخل ہو جائے, تو بیک وقت دو بادشاہوں کی اطاعتیں نہیں چلا کرتی. ایک ہی حکومت ہے, صرف اللہ کی ہے, اور اس حکومت میں یہ حکم ہے سب کو کہ جب بھی خدا کی مرضی دوسری مرضی سے ٹکرائے, مخلص اللہ الدین, تم اس مرضی کو خدا کے لیے مخلص کر دو, تب تمہاری عبادت عبادت ہے, ورنہ وہ عبادت عبادت نہیں ہے. یہ عبادت کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے بہت ہی مشکل ہے, اور اتنا مشکل ہے کہ انسان اگر اپنی عبادت پر غور کرے تو اس کی کوئی عبادت بھی عبادت دکھائی نہیں دے گی. میں اپنے سمیت آپ سب کو مخاطب کر کے خدا کے حضور یہ حقیقت حال عرض کر رہا ہوں کہ نہ میری عبادت کوئی عبادت ہے, نہ آپ کی عبادت کوئی عبادت ہے, ان معنوں میں جن معنوں میں یہ آیت کریمہ عبادت کی ضرورت بلا رہی ہے. ہزار دنیا کی دلچسپی ہیں, ہزار ایسے کام ہیں جن میں ہم مبتلا رہے ہیں اور رہتے ہیں, کوشش کے باوجود مبتلا ہو جاتے ہیں, جن کا آخری مقصود اللہ نہیں رہتا. وہ اپنی ذات میں معصوم باتیں بھی ہوں تب بھی خالصت نے لیلہ نہیں کی گئی. مثلا آپ کھانا کھاتے ہیں, اپنی مرضی کے اچھے سے اچھے کھانے کھائیں اور پکائیں, اچھے سے اچھا پہنیں, یہ جائز ہے, اس کو شرک نہیں کہتے, مگر خالصت لیلہ نہیں ہے, مخلص اللہ الدین میں داخل نہیں ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون میں ہر بنی نوع انسان کی ہر فرد سے بڑھ گئے, تمام بنی نوع انسان میں ہر فرد سے بڑھ گئے, کہ آپ کا کھانا پینا بھی خالصتاً رضائے باری تعالیٰ کے تابع ہو گیا تھا. اٹھنا بیٹھنا آپ کی لذتیں رضائے باری تعالیٰ کی کتابیں ہو گئی تھیں، آپ کے ازدواجی تعلقات بھی اللہ کی رضا کتابیں ہو گئے تھے، کوئی ایک پہلو بھی نہیں تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسان کی حیثیت سے عمل میں رونما ہوا ہو اور وہ خدا کی خاطر نہ ہوا ہو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، لیکن اس بات کا اندازہ کہ وہ محبت للہ تھی اس سے ہوگا کہ آپ کی محبت کے نتیجے میں خدا اور قریب آ جاتا تھا، دور نہیں ہٹتا تھا. نوچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی اور بیوی کی بستر پہ الہام نہیں ہوئے، وہی نہیں ہوئی سوائے عائشہ کے. اب اگر آپ کا دل عائشہ کی خاطر عائشہ میں اٹکا ہوتا تو ہرگز خدا کا یہ اوپر جھک جانا رحمت باری کا اور اس طرح وہی کا وہاں جاری ہو جانا یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ باریکیاں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات کی باریکیاں ہیں، ہم ان پر نظر نہیں رکھ سکتے، ان کا اکثر حصہ ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. حدیثوں نے اس قسم کے بعض اشارے ہمارے لیے محفوظ کر دیے ہیں، جیسا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اندر کا وجود کیا تھا سوائے خدا کے کسی کو بھی؟ یقین نہیں آتا کہ ایک انسان ایسی زندگی بھی بسر کر رہا ہے اس کا اپنا کوئی بھی پہلو اپنے لیے نہ ہو، نہ بیوی نہ بچے نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھ، سب خدا کے لیے خالص ہو گیا. جب یہ خدا نے اعلان کروایا ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا اول المسلمین تم ہو، تمہاری رضا کے تابع چلنے والے ہو، تمہاری عبادت اب سب دنیا کے لیے عبادت کے نمونے بن جائے گی. گویا آج پہلی دفعہ خدا کی عبادت کرنے والا ایک پیدا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی عبادت ہو چکی ہے. بس یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف ہم نے اپنا دھیان رکھنا ہے. اب تبلیغی کام بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں، سب قوموں پر محیط ہو رہے ہیں. اگر ہم نے عبادت کا یہ مفہوم جو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اپنے سامنے نہ رکھا تو بہک جائیں گے. اور سب سے بڑی فکر مجھے یہ ہے کہ تبلیغی نظام کی دنیا میں پھیلنے کے نتیجے میں ہماری توجہ عدد کی طرف نہ ہوتی چلی جائے. ایک طرف ہم عدد کی بات کرتے ہیں اس پہلو سے کہ اتنے آدمی خدا کے حضور جھکنے کے لیے ہم نے تیار کر دیے، اور فخر ہے تو صرف اس پہلو سے فخر ہے. 30 لاکھ بندے خدا کے ایسے تھے جو پہلے خدا کے لیے خدا کی طرف خدا کی رضا کی خاطر جھکنا جانتے نہیں تھے. احمدیت میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے کہ اب جو چاہو ہم پر کام کرو، ہم رضائے باری تعالیٰ کے لیے جھکنے کے لیے تمہارے حاضر ہو گئے ہیں. یہ عدد کی برتری ہے کہ اتنی روحیں خدا کے حضور حاضر ہوئیں، ورنہ جماعتی لحاظ سے تعداد بڑھانا عدد کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہم اس میں کوئی دلچسپی نہیں. ابھی چند دن ہوئے کوریا کے نمائندے جو یہاں تشریف لائے ہوئے تھے ان سے گفتگو ہوئی. وہاں ایک کورین خاتون ہیں جنہوں نے واقعتاً اسلام کو سچا سمجھ کر قبول کیا ہے، اپنے خرچ پر یہاں تشریف لائیں. مجھے مشورے دے رہی تھیں کہ کیا کیا ہم ہوشیاریاں کریں تو کوریا میں کثرت سے پھیل سکتے ہیں. جب وہ بات کر چکی ہیں میں نے کہا جس طرح عیسائیت، انہوں نے کہا ہاں عیسائیت دیکھو کتنی پھیلی ہے، لکھو کھا انسان ملینز دیکھتے دیکھتے عیسائی بن گئے، تو آپ بھی کچھ ان سے ملتی جلتی باتیں کریں. انہوں نے مدرسے بنائے، اتنے کالج اسپتال بنائے، رفاع عامہ کے یہ کام کیے اور اس کے نتیجے میں دیکھو ملینز عیسائی بن گئے. جب وہ بات ختم کر چکی تو میں نے کہا ان ملین عیسائیوں میں کیا پاک تبدیلی آپ نے دیکھی ہے، کتنے ہیں جنہوں نے خدا کی خاطر دنیا کے مسلک چھوڑ دیے، کتنے ہیں جو بہتر انسان بن گئے اور خدا کے سامنے سر جھکانے والے ہو گئے. کچھ دیر تک وہ خاتون سوچتے ہی پھر ان کا جواب صفر نکلا، میرے علم میں کوئی. میں کہا یہ سیاست ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ وہ دین ہے جس کو دین اللہ نہیں ہم کہہ سکتے، اور ہمیں تو دین اللہ میں دلچسپی ہے. اس لیے اگر آپ اکیلی بھی کوریا میں احمدی مسلمان بن کر اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دیں تو وہاں احمدیت کامیاب ہے اور عیسائیت ناکام ہے، کیونکہ عیسائیت نے اگر مذہب لے کر وہاں پہنچی ہے تو مذہب میں دھوکہ دیا ہے. عیسائیت دراصل امریکہ کی سیاسی حیثیت کا ایک دوسرا چہرہ ہے. بس ان ملکوں میں جہاں عیسائیت پھیلے اور پھیلنے کے ساتھ تبدیلی کے تقاضے نہ کرے، یہ شرط ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مخلص لہ الدین ہے یا دنیا کے لیے مخلص بنے ہیں. ان سارے ممالک میں جہاں جہاں عیسائیت پھیل رہی ہے، اب یہ غور کریں کہ عیسائی ہونے والے کی پہلی زندگی اور عیسائیت کے بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فرق نہ پڑنے پر گھبراتا کوئی نہیں، بے چین کوئی نہیں ہوتا، کسی کی نیندیں حرام نہیں ہوتی کہ ہائے کیوں فرق نہیں پڑ رہا. نام عیسائیت کا رکھ لو، پہلے کی ساری زندگی کو اسی طرح آگے بڑھا دو اور بے تبدیلی وہ زندگی آگے بڑھتی چلی جائے. شراب نوشی تو خیر حلالی سمجھی جاتی ہے، ہر قسم کی بدکاری بدی، اپنی عزتوں کو بیچنا، اپنے جسم کو بیچنا، مادہ پرستی کے لیے سب کام کرنا، یہ جو چاہیں کر لیں، عالم عیسائیت میں کسی کا دل نہیں گھبرائے گا. کسی بڑے سے بڑے پادری اور کسی چھوٹے سے چھوٹے پادری کو یہ فکر لاحق نہیں ہوگی کہ ہم نے تو ان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے اللہ کے دین پر ڈالا تھا اور یہ دنیا کے دین پر اسی طرح جاری و ساری ہے. میں نے انہیں بتایا کہ احمدیت میں خدا کے فضل سے ایک دل نہیں، ایک دل کے تابع سینکڑوں ہزاروں دل ہیں جو غمگین ہو جاتے ہیں اگر آنے والے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو. اگر وہ واقعتاً دین ملک کو چھوڑ کر دین اللہ میں داخل نہ ہو چکا ہو، دین ملک کو اسی حد تک اختیار کرے جس حد تک دین اللہ سے ٹکراتا نہیں، جہاں وہ دین اللہ سے ٹکرائے وہاں اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ عبادت کے خالص ہونے کا مفہوم سوائے احمدیت کے دنیا میں کہیں جاری ہوا ہی نہیں. اب کثرت سے ملا لوگ اپنے مسلک سے لوگوں کو وابستہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے مسلک سے میں جو موجود ہیں، فاسق، فاجر، زانی، شرابی، کبابی، شراب کے ساتھ میرے تو گناہ بننا نہیں، ویسے جتنا مرضی کباب کھائیں آپ، تو شرابی کبابی ایک محاورہ ہے، اور بچے چرانے والے، بچوں میں ظلم کرنے والے، قتل کرنے والے، ہر وقت جھوٹ بولنے والے، اور چوری اور صفاقی اور ڈاکے ان کا مسلک ہے، اور یہ سمجھتے ہیں یہ سب دین اللہ پہ قائم ہے. اس لیے دین اللہ کی تعریف ہی بدل گئی ہے. مخلص اللہ الدین کی تعریف کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں. کتنے مولوی ہیں جن کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے کہ ہمارے پیچھے چلنے والے فاسق فاجر ہیں. قرآن کریم نے اس بات کو امارت کے لازم قرار دیا ہے، وَاجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. دعا یہ کرو کہ اے خدا میں متقیوں کا امام بنا، اگر کروڑ ہاں فاسق بھی ہوں تو ان کی امامت پر ہمیں کوئی فخر نہیں، وہ امامت تو ذلت کے لائق ہے، وہ تو انسانیت کی تذلیل ہے، اس امارت پر وہ کون فخر کر سکتا ہے. لیکن جو متقیوں کا امیر ہو، جو متقیوں کا امام ہو، اس کی دعا قبول ہو چکی ہو کہ رب اجعلنا للمتقین اماما، وہ ہے جو لوگوں میں سر اٹھا کے چلے گا اور خدا کے حضور سر جھکا کے چلے گا. اس کو اندر ایک عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے چلنے والے خدا کے فضل سے کثرت سے متقی ہیں. ایسے متقی یہ مسلمان کہلانے والے دکھائیں کہاں ہیں؟ محمد رسول اللہ کا وہ دین جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، جو میں نے اس آیت میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اس دین پر چلنے والوں کے پیچھے کتنے ہیں؟ وہ آپ نہیں چلتے. مولویوں کا تو حال یہ ہے کہ پیسے پیسے کے خطے لڑتے اور کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بلواتے ہیں، بولتے ہی نہیں بلکہ بلواتے ہیں اور قرآن کے نام پر جھوٹ بلواتے ہیں. یہ لطیفہ بھی ہے اور دردناک واقعہ بھی ہے, جس طرح چاہیں اس کو آپ دیکھ لیں. یہاں جب میں جلسے سے واپس آیا ہوں تو ایک رسالے کے ایڈیٹر, ایک یا ایک اخبار کے ایڈیٹر کا ایک بیان ایک اہم دوست کے سامنے جو انہوں نے دیا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے تقریباً 14,000 مجمع سے ہو کر, وہ صاحب مولویوں کے جو 100 کال ختم نبوت کانفرنس ہے اس میں پہنچے, مگر 200 آدمی تھے. جو ایڈیٹر صاحب کہتے ہیں میں حیران رہ گیا, میرے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سب دنیا کو للکار رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم عالم اسلام کے نمائندہ ہیں, اتنی اشتہار بازی, ان کے آنے جانے کے خرچ بھی برداشت کرنے کو تیار بیٹھے ہیں, کھانے پینے کے متعلق کہہ دیا کہ ہم مفت دیں گے, اور کل 200 آدمی آئے ہیں. انہوں نے اٹھ کر مولوی صاحب سے سوال کیا, میں نے ایم ڈی او کا جلسہ بھی دیکھا ہے, وہاں تو یہ حال تھا اور یہاں میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, آپ کے پیچھے کل عالم اسلام کی نمائندگی میں 200 آدمی بیٹھے ہیں. تو مولوی صاحب کا جواب سن لیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام میں ایک ایک آدمی 10-10 پر حاوی ہے, اور ایک ایک مومن 100-100 پر بھی حاوی ہے, تو 100 سے ضرب دو 200 کو, کتنا بنتا ہے, 20,000. انہوں نے کہا تم اخبار میں لکھو, تمہارا اسلامی فرض ہے کہ تم اخبار میں جھوٹ لکھو کہ میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں 20,000 آدمی آئے گئے. اس قدر جھوٹی قوم, اسلام کا تمستر اڑانے والے, اور دین کو اس طرح مبالغہ آمیزی کے ساتھ خدا کے اس طرف غلط منسوب کرنے والے. قرآن کریم نے ایک کی 2 پر برتری اور ایک کی 10 پر برتری تو لکھی ہے, مگر ایک پہ 10 پر لکھتے تو 200 کے 2,000 بن جاتے, اور وہ ہم سے بڑھتے نہیں تھے. انہوں نے قرآن بھی نیا بنایا. انہوں نے کہا نہیں, اصل میں ایک کی 100 پر برتری ہے, ہم جو مخلص لوگ ہیں یہ صحابہ سے زیادہ شان کے لوگ ہیں, ان بیچاروں کو تو خدا نے 1 سے 10 کا وعدہ کیا تھا, ہم سے 1 اور 100 کا کیا ہوا ہے, بس آپ 100 سے ضرب دیں پھر جا کے 20,000 بنے گا, اور اخبار میں شائع کریں کہ ہم 20,000 آدمیوں کو مجمع دیکھ کر آئے ہیں. وہ بتا رہا تھا وہ بیچارہ دیکھو کہ میں کیا کروں, کن لوگوں سے واسطہ پڑ گیا مجھے, اگر نہ شائع کریں تو ہماری دیواریں توڑیں گے, حملے کریں گے, اور شائع کریں تو زمین اجازت نہیں دیتا. انہوں نے غالباً یہی لکھ دیا کہ بہت سے لوگ تھے, 10 سے زیادہ 200 بہت سے ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے مخلص اللہ الدین کا جہاں تک تعلق ہے, ان کے بڑے سے بڑے چوٹی کے رہنما بھی اس سے ناواقف ہیں, ان کو علم ہی نہیں کہ اسلام کی تعریف کیا ہے. اسلام کی تعریف کے لحاظ سے صرف اس آیت کریمہ کو یہ پڑھ لیں تو سارے لوگ, یہ تمام کے تمام متقیوں کے امام جو بنے پھرتے ہیں, یہ ائمہ بھی اور ان کے پیچھے چلنے والے, سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. بس ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ ہمیں کیا شمار کرتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعلق جب یہ فرمایا گیا کہ اب تو اعلان کر سکتا ہے اول المسلمین کا, تو فرمایا قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مخلص اللہ الدین کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقابل پر کسی کی بات ماننا بھی ایک عذاب عظیم کی طرف جانے والی بات ہے. اللہ کی خاطر اگر دین کو خالص کرتے ہو تو غیر اللہ کی خاطر خدا کو کی نافرمانی گناہ ہے. یعنی خالص دین کے 2 پہلو بیان فرما دیے, ایک مثبت پہلو یعنی سب کچھ اللہ کی خاطر ہو, اور ایک منفی پہلو کہ غیر اللہ کی کوئی بات بھی نہیں ماننی جو اللہ سے ہٹانے والی ہو. قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, تو کہہ دے کہ میں غیر اللہ کی بات کو عذاب عظیم کے ساتھ وابستہ کرتا ہوں. اگر میں خوف کروں غیر اللہ کا اور غیر اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی اطاعت میں کمی کروں گا تو مجھے ڈر ہے یوم عظیم کے عذاب میں میں مبتلا کیا جاؤں گا. یہ مکمل تعریف ہے اسلام کی, جس کے بعد فرمایا یہی اسلام کی تعریف, یہی عبادت کی تعریف, قل اللہ عابد و مخلص اللہ الدین. ان تعریفوں کے ساتھ ان معنوں میں میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو خالص پاتا ہوں, میں نے سب کچھ اللہ کے لیے خالص کر. جب یہ انسان دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ حرف بحرف سچا تھا تو اس کے بعد غیر اللہ کی پرواہ نہیں رہتی, اور اگر غیر اللہ کی پرواہ ہو تو اس کے خوف سے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا سوال ہی نہیں رہتا. بس یہ لازم ملزوم باتیں ہیں. جب یہ اعلان کروایا کہ مجھے غیر اللہ کی پرواہ نہیں اور خدا غیر اللہ کے خوف سے اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑوں گا, اس کے بعد فرمایا اب تیرا دین خالص ہے, اب تو اعلان کر سکتا ہے عابد و مخلص اللہ دینی. مان بات فرماتا ہے فابدو معاشرے تو مل دوں گی, بس اے لوگوں تم جس کی چاہو عبادت کرتے پھرو, جس کا دین اختیار کرو, دین ملک اختیار کرو یا اپنی انا اپنی انانیت کا دین اختیار کرو, جس کی چاہو کرتے رہو, عبادت کرتے رہو, تمہارا ہر فعل, تمہاری ہر عبادت, تمہارا اٹھنا بیٹھنا غیر اللہ کے لیے ہو جائے گا, اللہ کے لیے نہیں ہوگا. اور اس کا نتیجہ اس دنیا میں تم نام ہی دیکھو, اس دنیا میں اس کا نتیجہ لازماً نکالا جائے گا. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. یہ اپنی طرف سے سمجھتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے کاروباروں پر قبضہ کر لیا ہے, حکومت کے نمائندے ہیں, جس طرح چاہیں قانون سازی کریں, خدا کے نام پر جو چاہیں بنی نوع انسان کے ساتھ سلوک کرتے رہیں, ہمیں کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھے جاؤ گے, اور اس دنیا میں بظاہر تمہارے اعمال نتیجہ خیز ہو بھی جائیں تو آخرت میں تم ضرور گھاٹا پانے والے ہو, اور اصل گھاٹا کھانے والا وہی ہے جس کا اپنا نفس گھاٹے میں ہو, اس کے اہل و عیال گھاٹے میں ہوں, اس کے پیچھے چلنے والے گھاٹے میں ہوں, کیونکہ یہ نتیجہ یوم القیامہ کو نکلے گا جس دن تم اپنے اعمال تبدیل نہیں کر سکتے. یوم القیامہ کو نتیجہ نکالنا جو ہے یہ بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ دور کی بات کی جا رہی ہے, مگر سزا میں سب سے بڑی بات ہے. اگر اس دنیا میں بدی کا نتیجہ نکلے ساتھ ساتھ تو کئی انسان بدی سے ہٹ بھی سکتے ہیں, مگر وہ لوگ جن کو پتہ ہی بعد میں چلے جب کہ امتحان کا وقت ختم ہو نتیجہ نکل آئے, وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں. اب دنیا میں بھی امتحانات کے نتیجے جب نکلتے ہیں تو طالب علم بعض سر پیٹ کے بیٹھ جاتے ہیں مگر کچھ نہیں کر سکتے, پرچے دینے کا وقت ختم ہو گیا, اب صرف اعلان ہو رہا ہے کہ کس نے محنت کی, کس نے ذہانت سے کام لیا. انہی معنوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں چھٹی ہے جس کی چاہو عبادت کرتے کرو. ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. گھاٹا کھانے والے تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال رہے ہیں اور پتہ چلے گا قیامت کے ذریعے. الا ذلک هو الخسران المبین. خبردار, یہ وہ نقصان کا سودا ہے جو کھلا کھلا نقصان ہے. بس جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس مسلک پر ڈالا ہے, آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ یہ مسلک خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دین اللہ کا مسلک ہے. دین اللہ کی اطاعت اور جماعت احمدیہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ہم صرف خود اس مسلک پر قائم نہیں بلکہ آپ کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ اپنے اہل کو بھی اسی مسلک پر ڈالو. جب غیر اللہ نے اپنے اہل کو اس مسلک پر ڈال لیا ہے, اپنے مسالک پر ڈال لیا ہے, تم بھی اپنے اہل و عیال کی فکر کرو, ان کو اپنے مسلک پر ڈالو اور نتیجے سے بے پرواہ ہو جاؤ, کیونکہ قیامت کے دن تمہیں خسران المبین نہیں ہوگی بلکہ فوز العظیم حاصل ہوگی. قیامت کے دن تمہیں سب سے بڑی کامیابیاں عطا ہوں گی. لیکن مومنوں کے ساتھ صرف قیامت کے وعدے نہیں, اس دنیا کے بھی وعدے موجود ہیں. اور سارے تاریخ مذاہب پر آپ نظر ڈال کے دیکھیں ये हो नहीं सकता कि आपको दुनिया में मोमिन ऐसे नजर आए जो दुनिया के लिहाज से मुस्तकिल घाटा खाने वाले हैं। उनकी तो दुनिया बनती ही दीन की कुर्बानियों से है, दीन की खातिर कुर्बानियों से है। अब इसकी मिसालें आप सामने रखें तो आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि इन कामयाबियों की खातिर अपने दीन को ढालें, यह बताना चाहता हूं कि दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें और ये जो जायद नेमतें हैं ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है, इनसे तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इन नेमतों की खातिर अगर अपने दीन को ढाला तो वो मुखलिस अल्लाहुद्दीन नहीं रहेंगे आप। इस फर्क को मैं नुमाया तौर पर आपके सामने खोलना चाहता हूँ। जिन नेमतों का मैं जिक्र करूँगा, जिन अल्लाह ताला के फजलों का इस दुनिया में नाज़िल होने का मैं जिक्र करूँगा, ये फजल मुखलिस अल्लाहुद्दीन वालों को उनकी उन नस्लों की सूरत में भी अता हुए हैं जो दीन से हट गए थे। ये फजल इस दुनिया में भी नाजिल होते हैं, होते चले जाते हैं। अल्लाह ताला अपना वादा नहीं रोकता, अपने हाथ नहीं बंद करता, उसके हाथ खुले हैं और वो खुले हाथों से मुखलिसीन की औलाद को देता चला जाता है, फिर हर एक उसमें से अपना जवाब दे। मगर अगर आपने दीन को खुदा के लिए खालिस ना किया इस नेमत की खातिर खुदा के हुजूर झुके, तो आपका दीन भी गया और आपकी दुनिया भी जाएगा। तबलीग के मैदान में इस बात को पेश नज़र रख के हमेशा इसका शऊर बेदार रखते हुए आपने आगे बढ़ना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कौम को क्या कामयाबियाँ मिली थी। अगर हज़रत ईसा मुखलिस अल्लाहुद्दीन ना होते तो कभी का उस दीन को छोड़कर कहीं चले जा चुके होते, जिस दीन में दुखों के सिवा कुछ नसीब ही ना हो। लेकिन उन दुखों ने आपके मुखलिस अल्लाहुद्दीन होने को साबित कर दिया, उन मुसीबतों ने यह बता दिया कि यह बंदा एक ऐसा बंदा है जिसका दीन महज अल्लाह के लिए है और गैर अल्लाह के लिए नहीं है। फिर जो फलों का दौर शुरू हुआ है, नेमतें शुरू हुई हैं, आज तक आप उन नेमतों को देख रहे हैं किस तरह ईसाई कौमों पर आसमान से नजर हो रही है, होती चली जा रही है। साइंस में तरक्यात, उलूम में तरक्यात, दुनिया की हर चीज़ पर जिस मिट्टी पर इन्होंने हाथ डाला उसे सोना बना दिया और वाकई कीमियागरी सीख ली। मगर ये सारी नेमतें खुदा के एक बंदे के इखलास, दीन के इखलास की वजह से हैं और इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। जो मायदा इन पर उतर रहा है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से और आपकी कुर्बानियों से उतर रहा है। तो देखें इस दुनिया में भी अल्लाह ताला देता है, मगर दुआ ये करनी है कि ऐसा इन उन लोगों को दे जो वाकईतन नेक भी हों साथ, और ये एक ऐसी तमन्ना है जिसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथियों, आपके ग़ुलामों ने और हमने जो कुछ हमारे बस में था दीन के लिए हाजिर कर दिया है। इसके नतीजे में आसमान से बारिशें बरसनी हैं और इतनी ज़्यादा कि ईसाइत की नेमतें उसके मुकाबले पर कोई भी हैसियत नहीं रखेंगी। लेकिन जितनी बड़ी नेमतें हों उतनी बड़ी आजमाइशें भी साथ आती हैं। मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए दुआ करें और मुत्तकीन का इमाम बनने के लिए कोशिश करें और अभी से कोशिश करें। अगर मुत्तकीन की तरफ नज़र न पड़े आपकी और दुनिया की नेमतों पर पड़ी तो आनी तो हैं मगर वो बेकार जाएंगी और आपकी नेकियों को भी खा जाएंगी। आखिर पर दुनिया में सबसे बदतरीन लोग जो ज़ाहिर होंगे वो जमात अहमदिया के वो बिगड़े हुए आखिरी लोग हैं जब इस्लाम और अहमदियत एक ही चीज़ के दो नाम बन जाएंगे। वो अन्नास जिनके मुतल्लिक रसूल सल्लम की पेशगोई है कि वो शर हों, सबसे ज़्यादा बदतरीन मखलूक होंगे जिन पर आखिर क़यामत आएगी टूटेगी, ये लोग नाम के अहमदी कहलाने वाले तो होंगे, ये दावा कर रहे होंगे अहमदी मुसलमान हैं। उस बदअंजाम की तरफ निगाह करें जिसको टालने के लिए आपने कोशिश करनी है। بعض بدنجام ایسے ہیں جو ہو کے تو رہتے ہیں مگر جو ٹالنے کی کوشش کرنے والے ہیں وہ ان کے بد اثرات سے بچائے جاتے ہیں, اور ان کی نسلوں پر خدا تعالیٰ احسان فرماتا ہے اور ایک لمبے عرصے تک ان کی نسلیں دنیا کی بدیوں سے بچائی جاتی ہیں. اس مضمون کو اگر پورا کھولا جائے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نسل میں دیکھیں, اگرچہ سیدوں میں بھی بہت بدی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہٹنے والے بھی موجود ہیں, مگر ایک بہت لمبے عرصے تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خونی تعلق رکھنے والوں نے دین کی عظیم الشان خدمت کی ہے. اسی پہلو سے اکثر شیعہ ائمہ کی ہمارے دل میں گہری عزت بھی ہے اور گہری محبت بھی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھلائی میں ان کو دنیا سے الگ رکھنے کی جو آپ کے ہاتھ پہ کوشش ہو سکتی تھی وہ کی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں آپ نے ایسے وقت میں جبکہ آپ کے ہاتھوں پر چکی چلاتے ہوئے چھالے پڑ جایا کرتے, چھوٹی سی بچی تھی, اپنے باپ کو یہ کہلا کے بھیجا کہ یہ میرا حال ہے. آپ نے فرمایا تمہیں میں دین کی اور ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جو تمہیں خدا کی نظر میں مقبول کرنے والی ہے. معصوم ہاتھوں کی کوئی پرواہ نہیں کی, کیوں نہیں کی, آپ کو بے حد محبت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن محبت سچی تھی. جیسا محبت خدا کے لیے خالص تھی, اسی طرح اپنے بچوں کی محبت بھی خدا کے لیے خالص تھی. اور اہلیکم کا لفظ جو یہاں آتا ہے یہ تنبیہ کر رہا ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ دین کے لیے اپنے آپ کو خالص سمجھ رہے ہیں اور وہی باتیں اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دین اس حد تک خالص نہیں ہے. بس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے جو اولاد آگے چلی ہے وہ اس لیے دیر تک دین میں خالص رہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کے خلوص ہی کو اپنے لیے اختیار کیے رکھا تھا. بس آپ اگر آج اپنے بچوں کے معاملے میں اپنے دین کو خالص کریں, اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ وجلنا للمتقین امامہ کی دعا ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ نہ کریں. ایک طرف خدا سے دعا مانگیں کہ ہماری آنے والی نسلیں متقی ہوں, اس میں اولاد بھی شامل ہیں اور دیگر پیچھے چلنے والے بھی ہیں, لیکن اول طور پر اولاد ہے. تو اولاد کے لیے اگر آپ یہ دعا نہ کریں اور خالص دین کے ساتھ نہ کریں تو پھر یہ دعا اکارت جائے گی, اور اگر اولاد کو اس میں شامل رکھیں گے تو خالص اللہ الدین کا یہ مخلص اللہ الدین کا یہ معنی آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا. ان کو سمجھائیں کہ کس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کو پھر خدا کی راہ میں خرچ کریں, خدا کے لیے خالص کریں اور مزہ نہ اٹھائیں دنیا کی نعمتوں کا جب تک ان کا خدا سے تعلق نہ ہو. یہ تو ناممکن ہے کہ آپ اپنی اولاد کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پا کی طرح بنا سکیں, لیکن خاک پا بنانے کی کوشش کرنا یہ لازم ہے, کیونکہ اس خاک میں بھی وہ رنگ ہیں جو رسول اللہ کی سیرت کے رنگ ہیں. دیکھو ایک گل کا اثر اس مٹی میں بھی ہو جاتا ہے جس مٹی سے گل نکلتا ہے. گل نکلنے سے پہلے وہ مٹی اور رنگ رکھتی ہے, لیکن پھولوں کی کیاری میں خوشبو آنے لگتی ہے, اس کی مٹی میں بھی ویسے رنگ آنے لگتے ہیں جو پھول میں ہیں. اس لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاک پاک جو میں نے ذکر کیا ہے وہ بالکل درست ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں آل محمد کی گلیوں کی خاک بھی مجھے پیاری ہے. یہ آل محمد وہ آل محمد ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کو حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رستوں پر چلنا سکھایا اور ہمیشہ ترجیحات دین کو دی, جہاں تک کہ ان کی فطرت ثانیہ بن گئی. ان کی نسلیں دیکھو دیر تک محفوظ رہی ہیں. और आइम्मा से आगे आइम्मा पैदा होते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप अगली दुनिया पर, अगली दुनिया में जाहिर होने वाले अपनी औलाद पर, जाहिर होने वाली अपनी औलाद पर रहम करना चाहते हैं, अगर कल जो आपकी औलाद दुनिया को दिखाएगी उस पर नज़र रखना चाहते हैं, तो फिर अभी से अपनी औलाद को भी मुखलिस सलाहुद्दीन को बनाने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारी आइंदा नस्लें, जब तक खुदा ताला का कानून इजाज़त देता है, क्योंकि खुदा ताला का कानून बाज़ दफ़ा इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो नस्लें बिगड़ जा करती हैं। बाज़ दफ़ा खुदा का कानून नेक लोगों की औलाद को भी खुली छुट्टी देता है, चाहे तो ये करें चाहे तो वो करें। ये कानून अगर नेकी के लिए इस्तेमाल हो तो वो तरक्की करती चली जाती हैं, मगर बदी की तरफ झुकने का उनका इख्तियार नहीं खींचा जाता। जब वो बदी की तरफ झुक जाएं तो फिर उनकी सज़ा भी बाज़ दफ़ा दोहरी सज़ा होती है। चुनांचे हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के मुतल्लिक खुदा ने यही बताया कि देखो, तुम अगर नेकियों पर कायम रहीं, तक़वा पर और इस्मत पर कायम रहीं, तो तुम्हारा दोहरा अजर होगा। बाद लोग समझते हैं कि नाइंसाफ़ी है ये, रसूल सल्लम की बीवियों का दोहरा अजर और बाकियों का नहीं, लेकिन साथ ही फरमाया अगर हटोगी तो सजा भी दोहरी होगी। तो अजर के साथ अगर सजा भी बढ़ती चली जाए तो ये इंसाफ कायम रहता है। बस आने वाली नस्लों में अगर आप मुत्तकी हुए और आप लंबे अरसे तक आपकी नस्लें मुत्तकी रहीं, अगर वो रास्ते से हटेंगी तो उनकी सजा भी दोहरी होगी। इसलिए अपनी नस्लों की फिक्र करें और अभी से उनकी तरफ तवज्जो दें। और इस वक्त में जो मज़मून मैंने छेड़ा है, मेरे नज़दीक इस वक्त रूहानी नस्लें थी। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा में मेरे सामने इस वक्त नए आने वाले अहमदी हैं, 30 लाख एक साल में हुए हैं। 30 लाख की जिम्मेदारियां अदा करना कोई मामूली काम नहीं है। इस सिलसिले में मैं मुबल्लिगीन को कुछ जलसे पर आम हदायत भी दे चुका हूँ, कुछ अलग हदायत भी दे चुका हूँ। मज़ीद इंशाल्लाह सारा साल उनको मुत्तले करता रहूँगा कि ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ताकि हम अपनी रूहानी औलाद की आइंदा के लिए फ़िक्र करने वाले बने। और अगर नहीं करते तो फिर इस अदली बरतरी को कोई भी हैसियत हासिल नहीं। महज़ एक ज़िल्लत की दौड़ में हम शामिल होने वाले होंगे। गैर भी नारे लगाएंगे कि हमारे पीछे इतने चलने वाले हैं, हम भी नारे लगाएंगे हमारे पीछे इतने चलने वाले हैं। हमारा फ़ख्र तब जायज़ होगा अगर पिजरम सुल्तान बूझ ही ना हो, बल्कि औलाद में सुल्तानी की खुशबुएं आए, औलाद के कुलाह में भी गुलाबी सुल्तानी कुलाह हो। तो इस पहलू से आपके लिए लाजम है कि अपनी आइंदा आने वाली नस्लों यानी रूहानी नस्लों की तरफ अभी से मुतवज्जे हों, बारीकी के साथ उनका ख्याल रखें। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, हदायात मुख्तलिफ दी जाती हैं, दी जाती रहेंगी, और हदायात भी इंशाल्लाह आपको वक्त वक्त दी जाएगी। मेरे जहन में जो प्रोग्राम है उसको इकट्ठा मैं खोल नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा बोझ पड़ जाए तो लोग भूल जाते हैं। ज़्यादा बोझ ना डालने का फलसफा भी हमने कुरान करीम से सीखा है। कुरान करीम फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो आपके साथ आपके ऊपर जो कामों के बोझ डालूंगा मैं, इस कानून के ताबे आपकी वसूत भी साथ साथ बढ़ाऊंगा, यानी अल्लाह बढ़ाएगा और मैं अर्ज़ करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि जितनी जितनी वसूत आपकी बढ़ती जाती है उतना उतना बोझ भी आपका बढ़ाता जाऊँ। वसूत के बाद जो बोझ है वो बोझ लगा नहीं करता, ये मज़े की बात है। एक इंसान जो कमज़ोर हो और 4 सिर वज़न भी ना उठा सकता, उस पर मन डाल दें तो वो टूट कर गिर जाएगा, हमेशा के लिए बीमार हो जाएगा। मगर जो मन उठा सकता हो उसके ऊपर उससे नीचे नीचे जितने बोझ डालें वो हंसी से खुशी के साथ दौड़ता हुआ उस बोझ को उठा लेगा। बोझ हमेशा उस वक्त महसूस होता है जब ताकत से बढ़ जाए, याद रखें ये कानून कुदरत है। आप अगर 10 मील आराम से चल सकते हैं, जब 11 मील शुरू करेंगे तब आप थकेंगे। अगर आप 20 मील चल सकते हैं, 20 मील आराम से टहलें चलें, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। रोज़ाना जिसमें मज़ीद ताकत आती चली जाएगी, बशाशत आती चली जाएगी। जब आप निसफ़ को एकदम एक बनाने की कोशिश करेंगे आप मारे जाएंगे। तो इल्ला गुस्सहा में बेशुमार पैगाम आते हैं हमारे लिए। हमने जो आगे दुनिया का नक्शा बनाना है, जमात की तरबियत करनी है, इसमें मैंने देखा है कि मुझे इल्ला गुस्सहा के मज़मून पर गौर करने से बेशुमार फ़ायदा पहुँचा। वसतें बढ़ाई जाएँ, जब उस वसत पर इंसान खुश हो जाए और हंसी खुशी करने लगे, फिर थोड़ा सा और कदम बढ़ाएं, फिर थोड़ा सा और कदम बढ़ाएं। तो इससे अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी वसतें फैल कर हमारी ज़रूरियात के मुताबिक हो जाएंगी। 30 लाख इंसान खुदा हमें ना देता अगर हम खुदा के नज़दीक हमारी ये वसत ना हो चुकी होती। इस बात का मुझे कामिल यकीन है। मगर अल्लाह ताला के नज़दीक हमारी वसत क्या तकाज़े करती है, इसमें वसत के अंदर रहते हुए थोड़ी थोड़ी वसतें और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक इंसान की वसत पैदाइशी तौर पर बहुत हो सकती है, मगर बच्चे को सिखाना तो पड़ता है। जब वो सीखता है तो फिर मालूम हो जाता है कि मेरी वसत क्या थी। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल के साथ जो फजल हम पर नाजिल हुए हैं हमारी वसत के मुताबिक है। ये नामुमकिन है कि खुदा ताला ये नेमतें हमें अता फरमाता अगर उसके नज़दीक हमारी वसत के अंदर इनको संभालना ना होता। अपनी वसतों के उस हिस्से को बढ़ा दें जो अभी तक आपसे खोए हुए हैं। आप में से हर एक इबादत के उस मज़मून पर चल कर जो मैंने बयान किया है अपनी वसतों को बहुत बढ़ा सकता है। अगर जमात अहमदिया सारी मुखलिस अल्लाहुद्दीन बने, यानी बनने की कोशिश शुरू कर दे, तो इतनी अजीम वसतें अता होंगी कि उनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक साल में 30 लाख क्या करोड़ भी हो जाएंगे तो आपकी वसत के अंदर रहेंगे। बस आइंदा की तरक्यात अगर खुदा से मांगनी है तो जो अता हुई हैं उनका शुक्र अदा करें, उनके शुक्र का हक अदा करें, उनको संभालने का हक अदा करें, और उस हक को अदा करने के लिए अपना हक अदा करना सबसे बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से काम चलेगा। अपना हक अदा करें, अपने अहलो याल का हक अदा करें, फिर खुदा ताला के फजल के साथ आने वाले जितने भी हों, लाखों हों, करोड़ों हों, इंशाअल्लाह ताला आपकी वसत के दायरे में रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके लिए दुआ करनी लाजिम है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुआओं के ज़रिए अल्लाह ताला के फजल मांगते रहें, अपने लिए भी, अपने औलाद के लिए भी, और बाकी सब के लिए भी। खुदा हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.